ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي السند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبد الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال بعد قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائد وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
محترم عزيز طلبة وسامعين الكرام جیسے کہ ابھی ہمارے دوست مولانا امتیاز صاحب نے یہ ذکر فرمایا کہ الحمدللہ یہ بخاری شریف کے آخری درس کی 70ویں مجلس ہے 17 سال سے دورہ حدیث شریف یہاں شروع ہوا اور الحمدللہ ہر سال آخری درس کی یہ مجلس منعقد ہوتی رہتی ہے یہ 70ویں مجلس ہے اللہ کا یہ فضل و کرم ہے جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہماری کوششوں کا کوئی نتیجہ ذریعہ نہیں ہے تو محض اللہ کا فضل و کرم لیکن اسباب کے درجے میں محنتیں کوششیں ان کو بھی دخل ہے اور آج یہ جو دینی ماحول دینی فضا اور یہ مبارک ماحول جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مختلف محنتوں کاوشوں کوششوں کا نتیجہ ہے ذریعہ ہے کسی بھی محنت کسی بھی کاوش کسی بھی کوشش کا ہمیں انکار نہیں تمام محنتوں کوششوں کا اعتراف و اقرار ہے، لیکن اپنی جزا پر یہ ناقابل انکار مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دینی فضا اور ماحول کی تیاری میں دعوت اور تبلیغ، اس محنت کا جو اثر ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اور کوئی کاوش اس درجے مفید، مؤثر اور نتیجہ خیز نہیں. اللہ جل شانہ ہماری اس دعوت اور تبلیغ کی محنت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اس کام کو اللہ جل شانہ روز عظیم ترقی عطا فرمائے. کام کے کرنے والے جو حضرات ہیں ان کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ برکت نصیب فرمائے، اور تعداد پوری پوری صحت عافیت کے ساتھ اللہ جل شانہ ان کو برقرار رکھے، ان کے فیض کو عام و تام فرمائے. تو یہ بخاری شریف کی درس کی آخری درس کی یہ مجلس ہے، اور یہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند، مدار العلوم سہارنپور کے اکابر اور بزرگوں نے اپنے یہاں ایک سلسلہ جاری کیا کہ وہ حدیث کی چار کتابیں کم از کم بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف، ترمذی شریف، یہ چار کتابیں اول تا آخر درسن درسن سبقن سبقن اول تا آخر پڑھانے کا ان حضرات کا معمول رہا ہے، اور یہ سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے اور مظاہر العلوم سہارنپور سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہاں کے فضلاء اور یہاں سے فارغ ہونے والے حضرات جہاں بھی گئے، دنیا میں ساؤتھ افریقہ ہو یا یو کے ہو یا کسی اور جگہ ہو، الحمدللہ انہوں نے جو جو مدارس عربیہ قائم کیے اس میں بھی الحمدللہ ہمارے اکابر کی یہ روایت اور ہمارے اکابر کا یہ طرز معمول بھی رہا ہے، اور یہ اللہ کا ہماری جماعت پر بڑا فضل و کرم ہے. ورنہ ہم نے اپنے اکابر سے، بزرگوں سے سنا کہ اب یہ طریقہ کہ یہ چار کتابیں از اول تا آخر سبقن سبقن درسن درسن پوری پڑھائی جائیں، یہ سلسلہ تقریباً پوری دنیا میں اب متروک ہو چکا ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. عرب ممالک میں بھی یونیورسٹی کالجوں میں احادیث کے منتخب ابواب، منتخب احادیث پڑھائی جاتی ہیں، یہ چاروں کتابیں. اس طریقے سے حدیث کا درس ہو، یہ صرف بر صغیر اور بر صغیر کی اکابر کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ جل شانہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم جاری رکھے، اور ہمارے اکابر کا یہ طرز رہا ہے کہ ان کتابوں پہلے طالب علم حدیث پڑھتا ہے، حدیث کی عبارت پڑھتا ہے، اور پھر استاد حدیث کے معانی مطالب، ما لہو و ما علیہ سے متعلق مباحث پر گفتگو کرتا ہے. یہ انداز صرف بر صغیر کی اب خصوصیت بن کر باقی رہا ہے، اور جگہ پر یہ سلسلہ قائم ہے. اور احادیث کے سلسلے میں سند اس کا بڑا اہم مقام ہے. دین کے سلسلے میں کوئی بات بغیر سند کے، بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے قابل قبول نہیں ہوا کرتی، خصوصاً احادیث طیبہ اس کے سلسلے میں تو کوئی بھی بات جب کہی جائے تو سند کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور یہ سند کا سلسلہ جو ہے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. امت محمدیہ کے علاوہ دنیا میں جتنی قومیں آئیں، جتنی امتیں آئیں، جتنے نبی آئے اور جتنے مذہبی پیشوا آئے، آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مذہبی پیشوا، کسی نبی کی بات اگر کوئی کہتا ہے تو وہ سینہ ٹھوک کر، ہم ٹھوک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یقیناً ہمارے نبی کی بات ہے، ہمارے نبی کا یہ عمل ہے، ہمارے پیشوا کا یہ طرز ہے، اس کی یہ سنت ہے، وہ سینہ ٹھوک کر نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک مسلمان جب کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا آپ کا کوئی عمل یا آپ کی کوئی سنت مبارکہ نقل کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی تیرے پاس ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سند کو ذکر کر دے گا کہ بھائی حدثنا فلان عن فلان الى آخرہا، یہ سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آدمی سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہے کہ واقعی یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کا عمل ہے، ان کی یہ روایت ہے، ان کا یہ ارشاد ہے. تو سند کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ہم سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان کے جتنے واسطے ہیں، یہ واسطے اور یہ جتنے وائے ہیں یہ سند کہلاتے، یہ ہے سند حدیث. اور جہاں سے صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل نقل کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یہ متن حدیث کہلاتا ہے. ایک ہے سند حدیث، ایک ہے متن حدیث. تو سند کا یہ سلسلہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے اپنے اوپر لیا ہے. اللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، جیسے کہ ابھی حضرت مولانا امتیاز صاحب نے فرمایا، بات جگہ پر صحیح ہے. اور ظاہر ہے کہ دین اور شریعت کی بنیاد کتاب و سنت، یہ دو اہم ستون ہیں پوری دین اور پوری شریعت کے. تو اللہ جل شانہ نے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے لیے اپنے اوپر لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس قرآن کریم کو، اس کتاب کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اور اسی طریقے سے قرآن کریم یہ وحی ہے، وحی متلو ہے، یعنی وہ وحی ہے کہ نماز میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو اور وحی غیر متلو. ایک تو وہ وحی کہ نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ایک ہے وحی غیر متلو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ وحی غیر متلو. آدمی پوری بخاری شریف نماز میں پڑھ ڈالے اور نہ الحمد پڑھے نہ کوئی سورت پڑھے، اور کہے کہ بھائی میں نے تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ سورت سب پڑھ لی، میری نماز ہو گئی، کہ ہر شخص کہے گا کہ تیری نماز نہیں ہوئی. اور الحمد شریف پڑھ لے، ان آتے نہ قل ہو اللہ چھوٹی سورت پڑھ لے، ہاں تیری نماز ہو گئی. تو وہ قرآن کریم وحی متلو ہے، یعنی قرآن نماز میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی, اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریرات, یہ سب بھی وحی ہے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ یہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی ہوا کرتی ہے. تو سند کا بڑا اونچا مقام ہے, اور اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت ہی کے لیے ایسی عظیم شان شخصیتیں دنیا میں پیدا فرمائی کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا, محفوظ رکھا, تو ان کو رجال سند کہا جائے. واسطوں سے حدیث ہم تک پہنچی, درمیان کے واسطے سند, اور ان راویوں کو رجال سند کہا جاتا ہے, اور یہ عظیم شان شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے حدیث پاک کی بڑی حفاظت کی, اور ایک ایک راوی اس کے حالات, کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, کن اساتذہ سے اس نے علم حاصل کیا, اس کی پرائیویٹ زندگی کیسے تھی اور باہر کی زندگی کیسی تھی, اپنوں کے ساتھ کا برتاؤ کیسا تھا, غیروں کے ساتھ کا برتاؤ کیسا تھا, پوری زندگی کا ریکارڈ ہر ایک راوی کا محفوظ ہے. فن اسماء الرجال یہ حدیث کا ایک فن ہے کہ جس میں جتنے راویان حدیث ہیں ہر ایک کی زندگی کے پورے حالات درج, اور اللہ جل شانہ نے اس کے لیے بھی مختلف شخصیتوں کو منتخب فرمایا. حادث شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی فن اسماء الرجال کے امام ہیں. اللہ نے عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا, حافظہ بھی عجیب عطا فرمایا تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جب پہلی مرتبہ حج کو تشریف لے گئے اور زمزم کے کنویں پر پہنچے, تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ما او زمزم لما شرب لہ, زمزم کا پانی جس مقصد سے جس نیت سے آدمی پیئے گا اللہ اس کا وہ مقصد اس کی نیت پورا کرے گا. ما او زمزم لما شرب لہ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی پیا اور پیتے وقت نیت یہ کی کہ اللہ مجھے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ جیسا حافظہ عطا فرما. فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور مجھے حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا ہوا. اس کے بعد دوسری مرتبہ حاضری ہوئی تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب زمزم پیا تو زمزم پیتے وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کا حافظہ عطا ہو. کہ اللہ نے دعا قبول فرمائے. تو فن اسماء الرجال یہ ایک مستقل فن ہے, اور اللہ جل شانہ نے اس فن کی حفاظت کے لیے بھی مختلف شخصیتوں کو منتخب کیا, پیدا فرمایا. انہی میں حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اللہ نے ان کو عجیب قسم کا ملکہ اسماء الرجال کے سلسلے میں عطا فرمایا تھا. چنانچہ ہمارے اکابر میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا مقولہ تو مشہور ہے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک میدان میں تمام راویان حدیث کو جمع کر دیا جائے اور کسی ایک اونچے ٹیلے پر حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کو کھڑا کر دیا جائے اور ان راویوں میں سے کسی راوی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جائے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ اس کا نام کیا ہے، اس کا لقب کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، کہاں پیدا ہوا، کن اساتذہ سے علم حاصل کیا، اس کی باہر کی زندگی کیسی تھی، اندر کی زندگی کیسی تھی، پورا ریکارڈ بیٹھ کر کے جیسے کہ آج کمپیوٹر میں جہاں بٹن دبایا پوری تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں. حضرت حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ فن اسماء الرجال کہ یہ بڑے امام ہیں، بڑی شخصیت ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. اور حضرات محدثین نے، فن اسماء الرجال کے ماہرین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں احادیث کی حفاظت کے لیے راویان حدیث میں سے ہر ایک کے متعلق پوری پوری تفصیلات جمع کی. علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے واقعہ بیان کیا ایک محدث کا کہ فلاں پرانے زمانے میں سفر کی یہ سہولتیں اور آسانیاں تو مہیا نہیں تھیں، آدمی گھوڑے پر، اونٹ پر یا پیدل سفر کرتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ ایک محدث ان کو ایک حدیث پہنچی. تو اب راوی حدیث کیسے ہیں، تحقیق کے لیے وہ ایک بستی میں گئے اور اس بستی میں جا کر اس شخص کا نام، بھائی یہ نام تو کون شخص ہے اور کہاں رہتا ہے، اس رہنے جہاں وہ رہتے تھے ان کے اڑوسی پڑوسی ملنے جلنے والے ہر ایک سے ان کے متعلق مختلف قسم کی تحقیقات اتر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنی سب چھان بین، اتنی سب تحقیق، آپ اس کی کیا ضرورت ہے، کیا آپ کو ان کو بیٹی دینی ہے؟ بیٹی دینی ہو تب بھی کوئی اتنی پوچھ پرچھ نہیں کرتا، آپ اتنا ڈیپ میں جا رہے ہیں اور یہ اس قسم کی تحقیقات کر رہے ہیں، کیا بیٹی دینی ہے؟ بیٹی دینے کے لیے بھی آدمی اتنی تحقیق نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہ اپنی بیٹی دینی ہے نہ کسی کی بیٹی لینی ہے، پھر یہ تحقیق کیوں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ان سے، ان کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے پہنچی ہے، میں یہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب کون ہے، ان کے حالات معلوم کر کے اب میں طے کروں گا کہ آیا ان کی یہ روایت اور ان کی حدیث قابل قبول ہے یا نہیں، ہم لے یا نہ لے. تو میرے بزرگ دوستو، رجال سند کا اس طرح اہتمام کیا گیا اور ایسی کاوشوں اور محنتوں کے ذریعے یہ علم حدیث ہم تک پہنچا ہے اور رجال سند کا یہ سلسلہ میرے بزرگ دوستو، اس میں جتنے راویان حدیث ہیں سب کے سب فن حدیث کے ماہر ہیں اور آج ان سے محبت، ان کی عظمت اور دن میں ان سے تعلق رکھنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، فائدے سے خالی نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بہت بڑا فائدہ ہے. اس لیے کہ ان حدیث کی خدمت کرنے والے حضرات ظاہر ہے کہ ان سے آدمی محبت تعلق رکھے گا تو کس بنیاد پر رکھے گا؟ ظاہر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی بنیاد پر، آپ سے تعلق ہی کی بنیاد پر آدمی ان سے محبت رکھے گا، تعلق رکھے گا. آج یہ مجمع جمع ہوا ہے، بھائی کیوں جمع ہوا ہے، کون سی چیز نے ان کو یہاں حاضری پر اور اپنا قیمتی ٹائم مصروفیات آگے پیچھے کر کے یہاں حاضری پر کون سی چیز مجبور کیا، کون سی چیز لائے؟ بھائی یہی چیز کہ بھائی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم سنیں گے، اس سے متعلق بات ہوگی. تو ظاہر ہے کہ جب حدیث پاک سے تعلق، حدیث پاک کا تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں, آپ کے اقوال افعال, آپ کی تقریرات کی جنہوں نے حفاظت کی, ان کے دل, ان سے محبت, یہ انسان کی نجات کا بہترین ذریعہ ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, ایک حدیث, ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, متى الساعة یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی. ان کے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ما اعددت لها, کہ بھائی قیامت کی تفصیلات معلوم کرنے کا بڑا شوق دامنگیر ہے, تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہو, لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے. ما اعددت لها, وہ صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس اعمال صالحہ کا کوئی لمبا چوڑا ذخیرہ اسٹاک تو میرے پاس نہیں ہے, ولکنی احب اللہ ورسولہ, ہاں میں اللہ اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھتا ہوں, میرے دل میں آپ کی اور اللہ کی سچی محبت ہے. کیا یہ ہے میرے پاس باقی کوئی لمبا چوڑا تقویٰ تقدس اور اعمال صالحہ اس کا کوئی ذخیرہ میرے پاس نہیں؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب, المرء مع من احب, انسان قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کی محبت تھی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نسبت پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نسبت پر یہ جمع ہو جانا, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کی علامت ہے جو گویا فائدے سے خالی نہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ یہ فرماتی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہوتی, المرء مع من احب, ظاہر ایمان یہ تو بنیادی چیز ہے, ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کے یہاں معتبر قابل قبول نہیں, تو کا ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد ہمیں سب سے بڑی خوشی ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی ہے. تو ان حضرات, حضرات علماء اور اسی طریقے سے حدیث کی خدمت کرنے والے حضرات جن کا مشغلہ علم حدیث پڑھنا پڑھانا, یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے. پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے انوار و برکات کا سلسلہ جاری ہے, اور ہر مشتغل بالحدیث, ہر ایسا شخص کے جو حدیث کا مشغلہ رکھنے والا ہے, پڑھنے پڑھانے کی شکل میں ہو, تصنیف و تعلیف کی شکل میں ہو, یا کسی اور شکل میں ہو, اس کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہے, تو ان حضرات کے ساتھ محبت رکھنا, ان کی عظمت, یہ بھی وہ فائدے سے خالی نہیں بلکہ نجات کا بہترین ذریعہ ہے. ہمارے پاس عمل تو ہے, ان حضرات سے سچی محبت ہوگی تو انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المرء مع من احب, اللہ اس محبت کی لاج ضرور رکھیں گے. سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا شنیدم کے در روز امید و بیم, شنیدم کے در روز امید و بیم, بدارا بنے کا ببخشت کری, کہا میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ امید اور ڈر کے دن میں, امید اور ڈر کا دن, روز امید و بیم, امید و بیم, امید اور ڈر کے دن سے مراد قیامت کا دن, کہا انہیں کہ بڑا ہولناک منتر ہوتا, آدمی کچھ اللہ کی رحمت اور اللہ کی صفت رحمت کی پیش نظر کچھ امید بھی ہوگی کہ اللہ معاف کر دیں گے, اور ڈر بھی ہوگا انہیں معلوم کیا ہوگا ہمارا حشر. تو شنیدم کے در روز امید و بیم, بدارا بنے کا بھی بخشت کریم, کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن بروں کو بھی نیک لوگوں کی محبت, ان کی صحبت کے نتیجے میں اللہ بخش دے. تو اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے. اللہ جل شانہ علم دین، علماء دین، اسی طریقے سے دینی ادارے اور اسی طریقے سے دین کی محنت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، خصوصاً دعوت و تبلیغ، اس سے محبت رکھنا، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، یہ نہایت ضروری بھی ہے اور نہایت مفید اور فائدہ مند بھی ہے. یہ تو چند باتیں تمہید کے طور پر میں نے عرض کر دی. اب آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں یوں فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اس بات پر انہوں نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا ہے کتاب الایمان سے. ویسے تو ابتدا ہو رہی ہے بدء الوحی سے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. لیکن بدء الوحی کا جو باب ہے وہ بطور مقدمے کے، اور اصل کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب الایمان سے، اور سب سے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم والتوحید. اور اس کے بعد اس کا سب اخیری باب لائے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. تو یہ باب کتاب التوحید کا بھی آخری باب ہے اور نفس کتاب کا بھی آخری باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخر میں کتاب رد علی الجہمیت وغیرہم والتوحید اس کتاب کو انہوں نے ذکر کیا. ظاہر ہے کہ یہ کتاب جزئین سے مرکب ہے. جزء اول ہے الرد علی الجہمیت وغیرہم، اور جزء ثانی ہے التوحید. تو جزئین سے مرکب ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو متباعن عنوان ہیں، الرد علی الجہمیت ایک عنوان ہوا، دوسرا عنوان ہوا التوحید. تو بظاہر یہ دونوں عنوان متباعن معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت تباعن نہیں. یہ ایک ہی معنون کو عنوان ہیڈنگ ترجمۃ الباب دو ہیں، لیکن اس ہیڈنگ کے ماتحت جو بات بیان کی جا رہی ہے، عنوان دو ہیں لیکن جو بات بیان کی جا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے معنون. معنون ایک ہے، عنوان دو ہے، اور ان میں کوئی تباعن نہیں، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اہل سنت والجماعت کی توحید کو ثابت کرنا ہے، اور گمراہ فرقے جہمیہ، معتزلہ، روافض، شیعہ، ان گمراہ فرقوں پر رد کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ رہی ہے کہ مختلف ابواب میں مختلف گمراہ فرقوں پر انہوں نے رد کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی انہوں نے وضاحت کی اور اس کی تائید انہوں نے کی ہے. یہاں بھی ان کا مقصد یہی ہے. اب رہی یہ بات کہ بھائی اہل سنت والجماعت کی توحید کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور جہمیہ وغیرہ ان گمراہ فرقوں کی توحید کو یہ رد کرنا چاہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کی توحید کیا ہے اور ان کی توحید کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کی توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو بھی مانا جاوے اور اللہ کی صفات کو بھی مانا جاوے. ابو الحسن البوشجی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مت توحید، توحید کہتے ہیں کسے، کیا ہے توحید؟ تو انہوں نے فرمایا انت علم انہ غیر مشبہ للذوات لا منفی الصفات. توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء هو السمیع البصیر. تو اللہ کی ذات کے مشابہ کوئی چیز نہیں، یہ عقیدہ رکھا جاوے، اور یہ کہ پھر اللہ جل شانہ کے لیے مختلف صفات ہیں اور اللہ جل شانہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے. جنید بغدادی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مت توحید، توحید کیسا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ افراد القدیم من المحدث، قدیم کو حادث سے الگ کرنا، یہ ہے اہل سنت والجماعت کی توحید. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنی ذات و صفات میں یگانہ منفرد تصور کیا جاوے اور دل میں اس کا عقیدہ بھی رکھا جائے، دل سے یہ بات مانی جاوے، صفات کا انکار نہ کیا جاوے، اللہ کے لیے صفات ہیں. اور جہمیہ وغیرہ یہ گمراہ فرقے، وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید اس کا نام ہے کہ اللہ کی ذات کو تو مانا جاوے لیکن اللہ کے لیے صفات کا انکار کیا جائے. تو یہ سب گمراہ فرقے منکرین صفات ہیں، ان خداوند قدوس کی صفات کے منکر ہیں. جہمیہ یہ فرقے کا نام ہے، اور اس کا بانی مبانی جو تھا اس کا نام جہم ابن صفوان تھا، اس فرقے کی بنیاد اس نے ڈالی ہے، لہذا فرقہ اسی کی طرف منسوب ہوا، جہم ابن صفوان. اور یہ بڑا جاہل مطلق شخص تھا، کتاب و سنت کا کوئی علم کے پاس نہیں تھا، جہالت کا یہ عالم تھا. کسی نے حکمت اس سے مسئلہ پوچھا کہ غیر مدخول بیاہ عورت، خاوند مر جاوے، غیر مدخول بیاہ عورت کا مطلب یہ کہ بھائی نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خاوند کے ساتھ خلوت صحیح نہیں ہوئی، اس سے پہلے خاوند طلاق دے دے رہے تھے، کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا انتا تک تھا کہ وہ عدت گزارے، حالانکہ حق تعالی شان فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَ. کہا کتاب و سنت جاہل مطلق تھا لیکن تھا بڑا لسان، بات ایسی بناتا تھا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، لوگوں کو اپنی بات میں الجھا دیتا تھا. تو یہ اس فرقے کا بانی مبانی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ جل شانہ کی ذات تو ہے اپنی جگہ پر لیکن صفات نہیں، صفات. اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے صفات ماننا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک گردانا ہے. اور اس نے یہ کہا، بے وقوف یوں کہتا تھا کہ بھائی اللہ جل شانہ کے 99 صفاتی نام ہیں، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہا کہ اگر میں ان 99 ناموں کو مانوں تو اللہ کے ساتھ 99 شریک ماننا لازم آئے گا. اس بات کا انکار کرتا تھا. ظاہر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان پر رد کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ ترجمۃ الباب کو قائم کیا ہے. اور حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ جہمیہ اور یہ منکرین صفات جتنے بھی فرقے ہیں ان کی بات بھی غلط، ان کی بات بھی غلط اور ان کی دلیل بھی غلط، بات بھی غلط دلیل بھی غلط. دلیل کیا ہے ان کی؟ تو یہ کہا کہ دیکھو اگر اللہ کے لیے صفات مانے تو اللہ کے لیے شرکا کو ماننا لازم آئے گا. کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے صفات ماننے سے اللہ کا شریک ماننا اور اللہ کے لیے شریک کا ثبوت لازم نہیں آتا. اچھا اسحاق ابن راہوہ علیہ الرحمہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اجل اساتذہ میں سے ہیں, انہوں نے ان کی بات کو قرآن ہی سے رد کیا اور یوں کہا کہ دیکھو حق تعالی شان فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اور دوسری جگہ ارشاد ہے ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى, بھائی جون سے بھی نام سے اللہ کو پکارو فلہ الاسماء الحسنى, اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. وہ یہ فرماتے کہ دیکھو دونوں جگہ الاسماء جمع کا صفہ ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے, تین سے کم پر جمع کا لفظ نہیں بولا جاتا, تو ماننا پڑے گا کہ نص قطعی سے کہ کم سے کم اللہ کے لیے تین صفتیں تو ہیں, اور جو تین صفات کا منکر ہو ظاہر ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو نص قطعی کا منکر ہے, وہ تو مرتد ہے کافر ہے, تو ظاہر ہے کہ کسی مومن کو صفات ثلاثہ تین صفتوں کے اقرار سے مفر نہیں, انکار کی گنجائش نہیں, وہ مومن نہیں رہ سکتا. تو پھر فرماتے ہیں کہ بھائی تعدد تین میں بھی ہے اور تعدد 99 میں بھی ہے, تعدد تین میں بھی ہے اور 99 وللہ الاسماء الحسنى ان میں بھی تعدد ہے, تو جب آدمی تین کو مانے گا تو 99 کو ماننے سے اس کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں, انکار کی کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے اس طرح رد کیا, اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمن نے بھی قرآن ہی سے ان کی بات کو رد کیا اور انہوں کہا تعالیٰ شارحین فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدہ, کہ اللہ نے انسان کو یہاں آیت کریمہ میں وحید قرار دیا حالانکہ اس کے دو پیر دو کان دو آنکھیں ہیں, اس کے باوجود اللہ اس کو کہتے ہیں وحید. تو معلوم ہوا کہ تعدد صفات سے تعدد ذات لازم نہیں آتا, کسی کی صفتیں چند ہوں تو اس کی ذات بھی متعدد ہو جائے, یہ لازم نہیں آتا. بھائی ایک موصوف کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں, تعدد صفات تعدد موصوف کو مستلزم نہیں, یہ غلط ہے. بھائی زید اپنی جگہ پر عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, مفتی بھی ہے, انجینئر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے. آپ یوں کہیں کہ بھائی زید عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, تو کیا زید کی ذات کئی ہو گئی؟ زید کی ذات تو ایک ہی رہی, البتہ صفات اس کی مختلف ہیں. تو خیر ان کا یہ خیال غلط ہے. اب باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, تو یہ باب اس باب کو کتاب الرد کتاب الرد علی الجہمیت و توحید کے ساتھ کیا بنا سکتا, یہ اس کتاب کا آخری باب ہے, اور ظاہر ہے کہ اس باب کے اندر نہ تو جہمیہ پر رد کیا گیا ہے, ان پر رد کی بھی کوئی بات نہیں, اور توحید سے متعلق بھی کوئی بات نہیں. یہاں تو آن نبی ہو رہے گا تو قام قال قال النبی کلمتان حبیبتان الی الرحمن, تو نہ جہمیہ پر رد ہے نہ توحید کی کوئی بات ذکر کی گئی ہے. پھر اس ترجمۃ الباب کو کتاب رد علی الجہمیہ و توحید سے کیا بنا سکتے, تو فرماتے ہیں کہ اہل علم نے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم, اور وغیرہم کا مصداق معتزلہ خوارج, یہ گمراہ فرقے بھی ہیں, اور یہ گمراہ فرقے صفات کے انکار کے ساتھ ساتھ وزن عمل کے بھی ممکن ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے نہیں جائے گی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم سے ان کو شامل کیا ہے, لہذا ان کو شامل کرنے کے نتیجے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان پر رد کرنا چاہتے ہیں. اس اعتبار سے اس آخری باب کو وضع میزان والے باب کو کتاب التوحید اور کتاب الرد علی الجہمیہ سے مناسبت ہے. اچھا, اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں جس طرح صفات کو بیان کیا ہے, اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں اس باب کے ذریعے اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اللہ جل شانہ کی صفات افعال کو بیان کرنا چاہتے ہیں. حق تعالی شانہ کی صفتیں دو قسم کی ہیں, صفات ذات جسے اللہ کی, اور کچھ صفتیں جو ہیں وہ اللہ کے فعل سے متعلق ہیں, ان کو کہا جاتا ہے صفات افعال. تو کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ اگلے ابواب میں تو انہوں نے صفات ذات کو بیان کیا, یہاں صفات افعال کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اب صفات ذات کسے کہیں اور صفات افعال کسے کہیں؟ صفات ذات وہ صفات کہلاتی ہیں کہ جن صفتوں کے ساتھ اللہ متصف ہے اور ان ازداد کے ساتھ اللہ متصف نہیں. اللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہے, اس کی جو ضد ہے اس کے ساتھ اللہ متصف نہیں. مثلا اللہ علیم ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ جاہل نہیں, علم کی صفت سے جاہل ہے. اللہ علیم ہے, ہمارا جاہل نہیں. اللہ سمیع ہے, صفت سما کی ضد جو ہے اسم بہرا پن, کہ اللہ سمیع ہے یعنی اسم بہرا نہیں. اللہ بصیر ہے یعنی بینا ہے, بصارت کی ضد ہے اعمى یعنی نابینا ہونا, کہ اللہ بصیر ہے یعنی اعمى نہیں. اللہ با مشیت ہے, فعال لما یشاء فعال لما یرید, با مشیت ہے با ارادہ ہے, بے مشیت بے ارادہ اللہ نہیں ہے. اور صفات افعال سے مراد وہ صفات خدا کی, کہ خدا اس صفت کے ساتھ بھی متصف ہے اور اس کی ضد جو ہے اس کے ساتھ بھی متصف ہے. مثلا اللہ نافع ہے, جیسے اللہ نافع ہے نفع کی ضد ضرر ہے, کہ اللہ نافع ہے ایسے بار بھی ہے, جس کو چاہے نفع پہنچا جس کو چاہے ضرر پہنچا. اچھا کہا کہ اللہ معطی ہے, زیادہ علیما آتے ہی تھا بلا موتی علیما مناتا, اللہ معطی ہے تو ظاہر اس کی صفت کیا ہے؟ نہ دینا. تو اللہ جہاں معطی ہے وہاں مانع بھی ہے. تو صفات افعال سے وہ صفت خدا کی مراد ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ متصف ہے اور ان کی ضد کے ساتھ بھی متصف ہے. تو بعضوں نے یہ جواب دیا کہ میں ترجمۃ الباب کو مناسبت یہ ہے کہ وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفات ذات کو بیان کیا یا صفات افعال کو بیان کرنا چاہتی ہے. اور ایک تیسرا جواب جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت یہ بے شک انسان کا فعل ہے, تلاوت یہ انسان کا فعل ہے, لیکن انسان کے اور اعمال کو تولے جائیں گے متلو اور مقروع جو ہے وہ نہیں تولا جائے. تو اس فرق کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لائے ہیں, اور دیگر علماء نے یہ بات فرمائی کہ شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے, لیکن شاہ صاحب سے پہلے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اب آگے فرماتے ہیں, باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, باب اللہ جل شانہ کے اس قول کے بیان میں کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے. تو اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ، معتزلہ، خوارج، ان گمراہ فرقوں کو رد کرنا چاہتے ہیں، یہ میزان عمل کے اور وزن اعمال کے منکر ہیں. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جہاں میزان کا تذکرہ ہے، السماء رفعها ووضع الميزان یا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، تو وہاں میزان سے میزان حسی مراد نہیں بلکہ اقامت العدل، عدل و انصاف قائم کرنا یہ مراد ہے. اور وزن اعمال کا بھی یہاں تذکرہ ہے. اچھا، وہاں بھی ظاہری معنی معنی مراد نہیں ہے، اقامت العدل مراد ہے، یعنی اللہ منصفانہ فیصلہ کریں گے، انصاف قائم کریں گے. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معنی حقیقی مراد ہے. اور اس میں کوئی اشتہار معتدہ اور خوارج جو منکرین وزن اعمال ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ انسان کا عمل کیسے تولا جا سکتا، عمل تو ایک عرض ہے، غیر قائم مزداد چیز ہے، تو کیسے توری جا سکتی. لہذا وہ توجہ یہ کرتے ہیں کہ معنی مجازی مراد ہے، کہ یعنی عدل و انصاف قائم کرنا، اللہ عدل و انصاف قیامت کے دن کریں گے. اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں کہ نہیں، معنی حقیقی ہی مراد ہے، اور معنی حقیقی پر محمول کرنے میں کوئی استحالہ اور کوئی استبعاد نہیں. اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیہقی، مسند احمد، دارمی وغیرہ ان حدیث کی کتابوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، جو مختلف صحابہ کرام حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ مختلف صحابہ سے مروی ہے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان عمل فنوں کے ان عملوں کو تولنے کے لیے ترازو قائم کی جائے گی. اور یوں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھ دیے جانے تو لب اسی آہو، اس میں سب سنا جائیں گے. تو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث صراحتاً یہ بات بتاتی ہے کہ میزان حسی مراد ہے، اقامت العدل یہ معنی مجازی مراد نہیں ہے. پھر حق تعالی شانہ نے یہاں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. موازین میزان کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، ترازوئیں قائم کریں گے ہم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازوئیں قائم کریں گے، یہاں جمع کا صیغہ ہے. اور سورہ رحمان میں کہا وسما رفا و وضع المیزان، وہاں یوں کہا کہ وہ وضع الموازین، واحد کا سی والا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میزان عمل ایک ہوگی یا متعدد ہوگی؟ تو اب اہل علم نے یہ کہا کہ بھائی اس میں یہاں پر موازین جمع حقیقی بھی مراد ہو سکتی ہے اور جمع مجازی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اگر حقیقتاً حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ متعدد ترازمیں ہوں گی، تو کیا اس میں کوئی اشکال اور استحالہ نہیں؟ مختلف اشخاص، مختلف اعمال کے لیے الگ الگ ترازو، زید، عمر، بکر، ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو، اور مختلف اعمال کے لیے کہ بھائی نماز کے لیے ایک الگ ترازو، روزے کے لیے الگ، زکات کے لیے الگ، فلاح عمل کے لیے الگ. تو احوال و اشخاص کے اعتبار سے اگر میزان میں تعدد ہو اور معنی حقیقی مراد لیے جانے تب بھی کوئی استحالہ استبعاد نہیں. اور بعضوں نے یہ کہا کہ بھائی میزان تو ایک ہی ہوگی، ترازو تو ایک ہی ہوگی، اللہ جل شانہ نے جمع کا جو صیغہ استعمال کیا یہ تفخیم شان کے لیے، عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ہے. اور ایسا ہوا کرتا ہے کہ عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے واحد کو بھی جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھو حق تعالی شان فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب اصحاب الايكه المرسلين. ظاہر ہے کہ ان قوموں نے اپنے زمانے کے رسول کو جھٹلایا ہے، دوسرے آنے والے رسول کی کئی کام ان کے آنے سے پہلے وہ جھٹلاتے کیسے، کہنا چاہیے تھا واحد کا صیغہ، لیکن حق تعالی شانہ نے مرسلن کے بجائے مرسلین کہا عظمت شان کے، کہ ان رسولوں کی عظمت شان یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی تکذیب سب کی تکذیب کو مستند ہے. تو کہا کہ تفصیل نشان کے لیے اللہ نے میزان جب جمع کا صیغہ رکھ دیا ہو، یہ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نبا الموازین القسط لیوم القیامۃ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال اور ان کا قول تولا جائے گا. دیکھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بنی آدم کا لفظ استعمال کیا، المؤمنین کا لفظ نہیں استعمال کیا. وَإِنَّ أَعْمَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَوْلَهُمْ جِيزَةٌ، بلکہ یوں کہا کہ آدم کی اولاد، ہمارا بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے عمل تو لے جائیں گے. تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن مؤمنین اور کافرین دونوں کے عمل تو لے جائیں گے یا فقط ایمان والوں کے عمل تو لے جائیں گے؟ تو کہا کہ یہ مسئلہ مختلف ہے. اہل علم کی ایک جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ کافروں کا اعمال نہیں تولے جائیں، فضل عمل کے بغیر ان کو سیدھا جہنم رسید کر دیا جائے گا. اور ان کا استدلال ہے آیت کریمہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا ہمارے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ ان کا مستدل ہے. اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اور میلان بھی اسی طرف ہے کہ سب کے عمل تو لے جائیں، مومنین ہو یا کافرین سب کے عمل تو لے جائیں گے. لہذا انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا کہ ان اعمال بنی آدم، آدم کی اولاد چاہے مومن ہو چاہے کافر، ان کے عمل تو لے جائیں گے. وہ ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، ان حضرات کا مستدل قرآن کریم کی وہ آیت ہے لب تک آیات تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آیات کا پہلا جو حصہ ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اس سے وزن عمل ثابت ہے. اور الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون، آیت کا یہ آخری جملہ جو بتاتا ہے کہ یہ تکذیب کرنے والے کون کافی ہیں. تو معلوم آخر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافی، یہ مقدمین کا مصداق جو ہے وہ کافی. اور اگلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل تو لے جائیں گے، معلوم ہوا کہ دونوں کے عمل تو لے جائیں گے. ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قولہم یوزن یہ جملہ بڑھایا، کیوں؟ اصل تو ان کو وزن عمل کو ثابت کرنا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شرط کے مطابق کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس سے وزن عمل ثابت ہوتا ہو. لہذا انہوں نے کیا کہ قول کے قول کے کا تولا جانا تو صراحتن اس حدیث میں مذکور ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ جملہ بڑھایا وَقَوْلَهُمْ يُوزَمْ کہ بنی آدم کا قول زبان سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہے اچھی یا بری وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. تو اور اس حدیث سے قول کا وزن ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر یہ ایک انسان کا عمل ہے اور یہ عمل صادر ہوتا ہے لسان سے زبان سے. تو لسان کے عمل کا وزن تو حدیث پاک سے صراحت ثابت ہو گیا اور لسان انسان کے اعضاء اور جوارح میں سے ایک عضو ہے. جب ایک عضو لسان کے سے صادر شدہ عمل کا وزن جب حدیث سے ثابت ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پر پورے اعضاء بدن سے صادر ہونے والے اعمال کو قیاس کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں. لہذا انہوں نے یوں کہا کہ وَإِنَّ اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القصاص العدل بالرومیہ کہ بھائی قرآن کریم میں القصاص یہ بضم القاف اور القصاص بے کسر القاف دونوں لغتیں ہیں. یہ لفظ اس طریقے سے قرآن میں آیا ہے وزیمو بالقسطاس مستقل دو جگہ لفظ قسطاس قرآن کریم میں آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد العدل بالرومی. اچھا یہ رومی زبان میں اس سے مراد عدل ہے تو پھر ایک مختلف ایک بحث یہاں چھڑ جاتی ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور قرآن کریم نے تو چھ جگہ یوں کہا انا انزلنا القرآن العربی اور جگہوں پر کہا کہ بلسان عربی مبین. قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ قرآن عربی زبان اور یہ یوں کہتے ہیں کہ جب غیر عربی لفظ رومی زبان کا لفظ قرآن میں آئے گا تو قرآن کی عربیت متاثر ہوگی. قرآن عربی کہا رہا ہے غیر عربی ہو گیا. تو یہ بھی ایک مسئلہ مختلف ہی ہے کہ غیر عربی لفظ قرآن میں ہے یا نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور بھی کچھ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ غیر عربی لفظ زبان میں نہیں غیر عربی لفظ قرآن میں نہیں. اور قدیم مفسرین جیسے کہ عبداللہ ابن عباس حضرت عکرمہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ ان حضرات کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر عربی لفظ بھی قرآن کریم میں ہے. اسی لیے ابو میسرہ تو یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں. تو اب اشکال یہ ہوتا ہے تو یہ جواب اس کا یہ دیا گیا کہ غیر عربی زبان کے جو بھی الفاظ ہیں ان کی تعریب کر لی گئی ہے. تعریب یعنی ان کو عربی زبان میں منتقل کرنا ٹرانسفر کرنا. ان کو اولاً عربی زبان میں منتقل کر لیا گیا ٹرانسفر کر لیا گیا. اس ٹرانسفر کرنے اور منتقل کرنے کو عربی میں تعریب یعنی کسی لفظ کو عربی میں منتقل کرنا یوں کہا جاتا ہے. تو کہا کہ ان الفاظ کی تعریب کر لی گئی ہے ان کو عربی زبان میں منتقل کر لیا گیا اور اب قرآن کریم میں ان کو لایا گیا تو کوئی بھی اشکال نہیں. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو کہا کہ دیکھو فیل یہ عربی لفظ نہیں یہ تو اصل فارسی لفظ ہے. فارسی میں پیل کہا جاتا ہے ہاتھی کو لیکن پا تو آتا نہیں عربی میں لہذا اس کو فا سے بدل کر پیل سے فیل بنایا گیا. خلاصہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تعریف کر لی گئی تو پھر قرآن کی عربیت پر کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا. انہوں نے یہ جواب دیا. اب وزن عمل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اعمال کا بدل ہوگا تو یعنی کیا چیز چلی جائے گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اچھا تو کیا تو اس چیز تولی جائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بھی مختلف بھی ہے. مثلثۃ الاقوال ہے, اس میں تین قول ہیں. اہل علم کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ اعمال نامے یعنی وہ رجسٹر کہ جس میں نام انسان کے عمل لکھے گئے وہ رجسٹر تولے جائے, عمل تو نہیں تولا جائے, عمل کیسے تولا جائے. اور ان کی تائید ان کا مستدل ترمذی شریف کی وہ حدیث البطاقہ ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ننام میں اس کے رجسٹر نام عمل اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہر ایک رجسٹر نام عمل اتنا لمبا ہوگا منتہائی نظر تک, اس کی نظر جائے وہاں تک, ایسے 99 اور ہر رجسٹر نہ سارے نام عمل گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں اور یہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اب یہ سمجھ جائے گا کہ میرے دوبارہ بچ گئے, میری نجات کیسے ہوگی. ہر تعالی شان یوں کہیں گے کہ ٹھیک ہے تیری ایک نیکی بھی ہے, یہ 99 رجسٹر تو تیرے سارے برائیوں کے ہیں گناہوں کے ہیں, تیری ایک نیکی بھی ہے. یعنی فلا تظلم نفس شیئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک نیکی ہم لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ چھوٹا سا پرچہ جس کو چٹھی کہیں پرچہ وہ نکالا جائے گا, اس پر کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد. اب یہ سوچے گا کہ یہ 99 رجسٹر تو برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ ایک چٹھی ایک پرچہ کیا کام دے گا. اللہ کہیں گے کہ رکھ دو, دوسرے پلڑے میں یہ رکھ دیا جائے گا, یہی کیا ہے یہ پلڑ جھک جائے اور اللہ اس کی نجات کر دیں گے. تو اس حدیث کے پیش نظر یہ حضرات یوں کہتے ہیں کہ رجسٹر تو لے جائیں گے, نام اعمال تو لے جائیں گے, عمل نہیں تو لے جائیں گے. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ صاحب عمل تولا جائے, عمل تولا جائے گا مطلب کہ صاحب عمل جس نے عمل کی اس کو تولا جائے گا. اور ان کا مستدل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو مسند احمد وغیرہ میں مذکور ہے کہ ایک سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور صحابہ بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے, تو ذرا کچھ ہوا تیز تھی, ان کی لنگی ان کی ذرا سرک گئی تو ان کی پنڈلیاں نظر آئی. ان کی پنڈلیاں بڑی نرم و نازک تھی, ان کی نرم و نازک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کو ہنسی آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ نرم و نازک پنڈلیے قیامت کے دن میزان عمل میں کوہ احد احد پہاڑ سے زیادہ وزین ہوگی. یہ اور اس تفصیلات جانے کا موقع نہیں, یہ اور اس قسم کی روایات کے پیش نظر اہل علم کی جماعت یہ کہتی ہے کہ صاحب عمل بولا جائے. لیکن محققین اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال جب تولے جائیں گے تو عمل کس طرح ہو؟ تو غیر قائم بذات آج ایک چیز ہے, تو فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کی قدرت پر کو ہم اپنی قدرت پر قیاس کریں, یہ قیاس مال فارق ہے. کیا ضروری ہے کہ جو چیز ہماری تحت القدرت نہ ہو, ہمارے بس میں نہ ہو, اللہ کی عاجز ہو, یہ کیسے؟ اللہ قادر ہے. اور کہا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کے اعمال کو مجسم کر کے جوہری وجود عطا کر کے قیامت میں لائیں گے اور پھر میدان عمل میں رکھیں گے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ دیکھو احادیث اس کی تاریخ ہوتی ہے کہ بھائی جس نے زکات نہیں دی, زکات نہ دینا یہ ایک عمل ہے, اور اس شخص کا مال قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کو متشکل کر کے جوہری وجود عطا کر کے اس کے گلے میں ڈال لیا جائے گا. اور بھی شاہ صاحب نے تفصیل جانے کا موقع نہیں, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور روایت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. تو اہل سنت الجماعت کا راجح قول یہ ہے کہ اعمال براہ راست کو لے جائیں گے. اچھا, اور فرماتے ہیں کہ کیا ہر ایک کے عمل کو لے جائیں گے ایمان والوں میں سے. اہل علم نے یہ کہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مستثنی ہیں, ان کے اعمال نہیں ہوئے. اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں جو روایت آتی ہے کہ وہ 70,000 اور مال کل الف حسیت من حسیات ربی الى آخرہ, یہ 70,000 کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا, ان کے اعمال تو لے دیے جائیں گے ڈائریکٹ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کیا ان کے علاوہ پھر سب کے عمل تو لے جائیں گے؟ اچھا, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے رونا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو تولا نہیں جائے. حدیث میں کہ جس جبرائیل امین تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے, آپ جبرائیل امین نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے تمام اعمال تو تولے جائیں گے لیکن اللہ کے ڈر سے رونا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو نہیں تولا جائے. اور فرماتے ہیں کہ پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے اعمال کے اعتبار سے انسان کے درجات طے کیے جائیں گے. اور رہے کافر, کافروں کو تو عذاب تو ہوگا لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان کے عذاب کے درجات بھی ان کے اعمال کے مطابق طے ہوں گے. سب کے سب جہنم ہی تو ہوں گے, جہنم میں جائیں گے لیکن ان کے عمل کے اعتبار سے ان کے درجات پورے طے ہوں گے. اور بعضی نیکیوں کو کفار کی عذاب میں تخفیف کے سلسلے میں مؤثر ہونے کو اہل علم نے تسلیم کیا ہے. اور ان کا استدلال اس حدیث سے کہ ظاہر کا ابو رہا جہنمی ہے, تب انمالو ہوگا تو سب علا کر گیا, لیکن کا ابو لہب کو ایک ناخن کے برابر ذرا سا پانی کبھی پینے کو دے دیا ہے. کہا کیوں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے صویبہ کو آزاد کیا, اس میرے اس عمل کے نتیجے میں اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. صویبہ کو آزاد کیا, کیا مطلب؟ صویبہ یہ ابو لہب کی بانی تھی اور ظاہر کہ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا ہے. تو جب ایمان و اسلام کی دعوت شروع ہوئی تب جا کر اس کو دشمنی ہوئی, اس سے پہلے تو یہ آپ پر جان چھڑکتا تھا, جان قربان کرتا تھا, بڑی محبت تھی. تو ظاہر ہے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا تو آپ کی پیدائش سے پہلے مثال ہو گیا, صویبہ اس کی بانی تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو صویبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ بھائی تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, بھتیجا مبارک. یہ بڑا خوش ہو گیا اور کہا تو نے بڑی اچھی خبر سنائی. اس خوشخبری سنانے کے نتیجے میں صویبہ کو آزاد کیا. ظاہر ہے کہ اس کا یہ ایک عمل ہے, اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ اور بھی میں تفصیل کو جاننا نہیں چاہتا, نموقع ہے. تو ان چیزوں کی بنا پر اہل علم نے یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ ان کے عذابات تو سب میں سب کو ہوں گے, لیکن عذابات کے اندر تخفیف بعضوں کو ان کے اعمال کی بنا پر کچھ تخفیف بھی ہوگی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مقدس کتاب کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر ختم کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب بڑے پیارے ہیں, خفیفتان علی اللسان زبان سے ادا کرنے میں تو بڑے ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان اور میزان عمل میں تولے جانے کے اعتبار سے بڑے وزنی ہیں. اور وہ کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو ثابت کی اس طریقے سے کیا کہ ذکر اللہ کی یاد یہ انسان کی لسان کا ایک عمل ہے, زبان سے صادر ہونے والا عمل ہے, اور لسان اعضاء بدن میں سے ایک عضو ہے. جب اس سے صادر ہونے والے عمل کا تولا جانا ثابت ہو گیا تو اسی پر قیاس کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیگر اعضاء بدن سے صادر ہونے والے اعمال بھی تولے جائیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ کتاب آج ختم ہوئی اور بڑی مقدس کتاب ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ روح زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الجامع الصحیح للبخاری, بڑی مقدس کتاب ہے اور گویا اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور اس کے ختم کے وقت, بخاری شریف کے ختم کے وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں یعنی وہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور اس کی ختم کے بھی بڑے برکات ہیں. الوجہ الصبیح لختم الجامع الصحیح الوجہ الصبیح لختم الجامع الصحیح, یہ مختصر رسالہ ہے. اور مکہ معظمہ کے ایک محدث ہیں, نام تو ان کا ہے محمد ابن علی اور ان کے دادا کا نام ہے علام, تو یہ دادا ہی کی طرف نسبت کر کے مشہور ہوئے ہیں. ابن علام ان کو کہا جاتا ہے, یہ گیارہویں صدی کے محدث ہیں اور مکہ معظمہ میں بخاری شریف کا درس بڑے اہتمام سے دیتے تھے اور بخاری شریف کے آخری درس کی مجلس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے. ان کے حالات میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عین کعبہ میں بیت اللہ کے اندر بخاری شریف کا آخری درس دیا ہے, کتاب کو ختم کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ دینی کتابوں میں صرف بخاری شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو عین کعبہ میں اس کو ختم کیا گیا. تو بڑے پائے کے محدث ہیں اور ان کے حالات میں ہے, ان کی وفات ہے 1057 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو ہاں یہ بیت اللہ میں انہوں نے جو بخاری شریف کا ختم کیا ہے, یہ ختم کیا ہے سن 1040. اچھا, اب اس سے پہلے یعنی ہر سال ختم ہوتا تھا 1037 میں 27 رجب کو انہوں نے قرآن بخاری شریف کے ختم کی ایک مجلس منعقد کی. تو اس سے اگلی رات کو ایک شخص خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار مکہ معظمہ تشریف لا رہے ہیں اور کہا حدیم کے علاقے, حدیم یہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر یعنی مسجد عائشہ تنعیم جائیں عمرے کے لیے تو تنعیم سے پہلے یہ علاقہ پڑتا, وہاں بڑا سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے حجوم, تو مدینے سے آنے کا راستہ یہ آج بھی آنے کا راستہ یہ ہے. تو دیکھا کہ جناب نبی کریم سازن اونٹ پر سوار تشریف لا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً لبکا اور میں نے مسافہ کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسا دیا اور میں نے یہ کہا کہ حضرت ساری دنیا تو آپ کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت نے جواب دیا کہ بخاری شریف کا آخری درس جو ہے اس کی ختم میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. لگائے یحیی عامری, یحیی عامری ایک محدث ہیں, بہجت المحافل میں ان کا تذکرہ ہے, کہا کہ یہ بھی بڑے اہتمام سے بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے اور بخاری شریف کے آخری درس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے. کہا کہ ایک مرتبہ بخاری شریف کا آخری درس جب ہوا, ختم ہوا, ختم کے بعد دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بھی آپس میں مسافہ کرتے ہیں اور ختم کرانے والے سے مسافہ کرتے ہیں, تو کہا کہ اختتام مجلس پر حاضرین نے یحیی عامری رحمہ اللہ سے مسافہ کیا, مسافہ کرنے والوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی تھی, اور کہا کہ حضور کے مسافہ کے نتیجے میں یحیی عامری کی ان انگلیوں میں ایسی چمک پیدا ہو گئی کہ ان کو زندگی بھر رومال لپیٹ کر ان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹا پڑا. صرف وضو کے وقت, صرف وضو کے وقت یہ رومال ہٹاتے تھے, وضو کر لیا کرتے تھے. تو میرے بزرگ دوستو یہ کتاب بڑی بابرکت ہے اور اس کے ختم کے پر دعائے قبول ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو کتاب 16 سال میں اس اہتمام کے ساتھ لکھی گئی ہو, سال میں پھر پڑھنا پڑھانا کیا اس سے کوئی حق ادا ہوتا ہے؟ جب مجھے حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے ایک شاگرد نام جس وقت ذہن سے نکل رہا ہے, کہا کہ جس وقت حضرت بخاری شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ بھائی سبین اور ہم تو دارے دار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ یوسف کا بخاری پڑھانا علامات قیامت میں سے. حضرت علامہ یوسف بن اور کی بہت بات جیسا شخص اگر اس کا بخاری پڑھانا علامات قیامت میں ہو سو پھر مجھ سے ناکارا سیاہ کا پڑھنا تمہیں معلوم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہم سے کوئی حق نہ ادا نہیں ہوا, نہ ہم سے پڑھانے کا حق ادا ہوا, نہ تم سے پڑھنے کا حق ادا ہوا. اللہ جل شانہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. اور بات کو ختم کرنے سے پہلے جیسے کہ میرا معمول ہے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ختم بخاری کے موقع پر جو بات کہی اسی کو دوہرا کر بات کو میں ختم کرتا ہوں. بخاری ختم کرنے والوں کا مبارک بات دی کہ اللہ کا شکر اللہ نے آپ کو توفیق دی, لیکن فرمایا کہ اس علم کے مطابق اس علم پر تین قسم کی محنتوں کی ضرورت ہے. تین قسم کی محنتوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس علم پر محنت کر کے اس علم کے مطابق یقین بنانا, علم پر محنت کر کے اس علم کے مطابق اپنا یقین بنانا, یہ پہلی محنت. اور پھر دوسری محنت یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے پوری دنیا انسانیت تمام ایمان والوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے, اس کی محنت کوشش کرنا, اور پھر اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرنا. کہا کہ یہ اس علم کے تین تقاضے ہیں اور ان تین تقاضوں پر, ان تین لائنوں پر محنت کی جائے گی تو کہا کہ دنیا سے باطل ٹوٹے گا اور فرمایا کہ دیکھو پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے اور آئندہ بھی ٹوٹے گا. اور فرمایا کہ دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو. ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ فرمانا یہ تو تکوینی عمل ہے, اور تکوینی عمل کے مقابلے میں تشریعی عمل کا وزن زیادہ ہوتا ہے. کہا جب تکوینی عمل کے اندر اتنی طاقت ہے تو تشریعی عمل ایک ایک تشریعی عمل میں کتنی بڑی طاقت ہوگی اندازہ لگا. تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت ان طلبا کو کی تھی اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ جل شانہ ہم سب کو علم اور عمل سے نوازے, علم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی حد میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنے حافظ صاحب سے گزارش کروں کلمات فرما کر تم دعا فرمائے.
ساتھی تشریف رکھے ان شاء اللہ بات ابھی پوری نہیں ہوتی ہے, مبارک مندی کی فضل اللہ کی تعالیٰ پوری ہو چکی ہے, لیکن ابھی دو باتیں اور باقی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ آخری بات شروع ہونے سے بات ہماری